صدر مدرسین نظام ممکن اور امیر الہند بھی ہیں اور صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے, آپ ان کے صاحبزادے ہیں. یہ ہماری شہادت ہے کہ حضرت یہاں تشریف لے کر آئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب تک پروگرام چلتا رہے آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, سب ساتھ دیں گے. علماء اکرام کے بیانات ہوں گے, آپ سب کو سنیں گے. اور یہ بات, یہ عہد و پیمان لے کر ہم اٹھے کہ جو حضرت بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, ہم اس کے اوپر عمل کریں گے
انشاءاللہ.
میرے دوستو, عمل اہم چیز ہے. آپ سنتے رہتے ہیں لیکن مین عمل ہے. اسی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بتایا ہے. تو میرے دوستو, آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. آج یہ مجلس اور یہ محفل منعقد ہو رہی ہے اصلاح معاشرے کے تعلق سے. میں یہ بتاتا چلوں, یہ ہمارا ضلع مشرقی دہلی ہے. ایک شمال مشرقی دہلی اور ایک مشرقی دہلی. اس مشرقی دہلی میں 8 حلقے ہیں. ان میں سے یہ ایک آپ کا حلقہ ہے, حلقہ لکشمی نگر اور رانی گارڈن. اس کے تعلق سے یہاں یہ آج کا جو پروگرام ہے اسلامی معاشرے کا, یہ 5واں پروگرام ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں پر ضلع مشرقی دہلی کے صدر محترم بھی موجود ہیں, اور یہ حلقہ دکشن نگر کے ناظم بھی موجود ہے, اور امام صاحب یہاں اس حلقے کے صدر ہیں. سارے حضرات موجود ہیں. میں اب اس کے بعد بلا, کیونکہ یہ ایک اصول ہے جمعیت کا, کیونکہ جمعیت کا پروگرام حلقہ لکشمی نگر سے کی طرف سے ہو رہا ہے, میں نظامت کے لیے اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اس حلقے کے ناظم مفتی عبدالصمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ آئے اور ذمہ داری میں.
حضرات سامعین کرام, بلا تاخیر جیسے کہ آپ سب حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان علی گرام بھی آ رہے ہیں, اور آپ کا جلوس انداز سے آپ لوگ بیٹھے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا اشتیاق دیکھ کر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سردار, جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا اس میں تنازع ہو جاتا ہے, اسی طرح جس جماعت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا وہ جماعت پچھڑ جایا کرتی ہے, جس قافلے کا کوئی رہبر نہیں ہوتا وہ قافلہ بھٹک جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرات سامعین کرام, جس طرح ہر لشکر کو ایک سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے اور جس طرح ہر قافلے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے, بے آئینی کی اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر اجلاس کا ہونا اجلاس کو تحسین بتحسین تحسین انجام تک پہنچانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو آئیے ہم اپنے اس عظیم شان جلسے کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کو سوچتے ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ افروز اور جلوہ نما ہے جیسے شب تاریخ میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ افروز ہوتا ہے. اس سے میری مراد حضرت محترم المقام قابل صد احترام مشفق و مہربان وارث خیر الانام نائب صدر جمعیت علماء مشرق دہلی حضرت مولانا عبد صوبہ دہلی حضرت مولانا عبد الحنان صاحب قاسمی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس انتخاب لاجواب پر ان کی پرشباب تائید کی جائے گی. میں حضرت مولانا قاری عمران صاحب کو صدر جمعیت جو اس وقت حلقہ مشرق دہلی کے ان سے کہتا ہوں کہ آگے تائید کریں.
میں حضرت کی تائید کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے ہماری صدارت قبول کرنا ہے, اور بہت سارا جو بھی ہمارے علماء ہیں اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہوں تو آگے
جزاک اللہ سر. اب اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے
सभी हजार जानते हैं कि इस दुनिया रंगे रूप में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गई हैं, उसमें सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे अफसाह, सबसे मुबारक तरीन किताब कुरान मजीद है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है तिलावत इसकी बरकत का सबब, है तिलावत इसकी बरकत का सबब, इस पर जान और दिल मेरा कुर्बान है। तो आइए इसी कुरान करीम की बाबरकत आयतों से आज हम अपने इस इजलास का आगाज करते हैं, ताकि अज़्ज़ोल का आखिर इस बज़्म इजलास की में नूर और नखत की बरखा बरसती रहे। तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कारी अहमद साहब से कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से जलसे का आगाज फरमाएं। कारी अहमद साहब
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व
बरकातुहु।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم.
اب تک آپ حضرات جس انداز سے فی الحال سے مستفید ہو رہے تھے اور یقیناً اس کے ہمارے دل مجلہ اور مصفہ پر مارے تھے, جس پر بھائی صاحب کا لب و لہجہ قواعد و تدبیر کی رعایت اور پرکشش پرواز کر کے ہمارے دلوں پر اثر کرتا. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کی تعریف اور توفیق بیان کی جائے تو وہ غریبوں کے غم گسار سید ابرار آقائے نامدار احمد مصطفیٰ رسول مرتضی محمد مصطفیٰ کے ساتھ. کسی شاعر نے کیا ہی کو کہا ہے کہ رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے, محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے, جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے, جب ان کا نام آئے تو مرحبا سلم یا علا ہے. انہیں اشعار کے ساتھ میں حضرت مولانا مختار قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں خادم جمیعت علماء ارشاد را دہلی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نانے کے نام سے ہم سب کو اور سامعین کے نام کو مستفید کروائیں.
جسے انسان مانے ہیں
اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، وہی سجدوں کی نشانی ہے، کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے، بظاہر کہ تو دنیا خوبصورت ہے سوانی ہے۔
میں اپنے کلام سنا
تیرو دشنگی دھیرے चारों तरफ फैल रहा है और हर जगह पर हर मस्जिद مسجد میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کے نوجوان بچوں کو جگایا جائے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں, وہ مرتد ہو گئی ہیں, ان کا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کو ایمان اور غیر ایمان کے اندر کوئی پتہ ہی نہیں لگا. اس لیے میں کچھ نہ کہتے ہوئے آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ جب تک حضرت کا بیان ہو آپ مستعدی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور سنیں. اسٹیج والوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جتنے مشورے کرنے ہیں ابھی کر لو, درمیان میں کوئی مشورے کے لیے نہ جائے نہ درمیان میں کوئی مشورہ کرے. جب اسٹیج کا ماحول خراب ہوتا ہے تو مقرر اپنی بات کو صحیح انداز سے کہہ نہیں پاتا. اس لیے خاموشی کے ساتھ آپ حضرات بھی تشریف رکھیں اور آپ حضرات بھی تشریف رکھیں. انشاءاللہ ہمارے علاقے میں حضرت تشریف لائے ہیں اور یہ فیض ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں, قرآن کا پیغام آپ تک پہنچے گا, اس لیے دل جو ہے اس سے منور ہوں گے. اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, آپ اپنے اہل و عیال کو نیکی کا اچھائی کا حکم کرتے رہیے اور خود اس کے اوپر قائم رہیے. خود قائم رہیں گے تو آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی, اور اگر خود قائم نہیں رہیں گے تو اولاد پھر بگڑتی چلی جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں درخواست کروں گا ناظم اجلاس مفتی عبدالصمد صاحب سے کہ فوراً حضرت کو دعوت دیں تاکہ اپنے خطاب کا آپ افتتاح کریں.
جزاک اللہ. کسی شاعر نے کیا ہی کو کہا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے, خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے, کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی بھی
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله, وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس مسجد میں موجود ہمارے تمام معزز بزرگوں اور تمام نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہمارا مقصد اپنے سماج، معاشرے اور ہماری اندر کی اور باہر کی زندگی، ہمارے معاملات، وہ تمام چیزیں جو اسلام کی، دین کی، جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اس دین کے وہ ستون، وہ پلر جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ان ستونوں پر آج خون لگ رہا ہے، جس سے پوری دین کی عمارت جھرجھر اور کمزور ہو گئی ہے. ہمارا مقصد اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا اور اپنے اندر یہ فکر اور یہ سوچ پیدا کرنا کہ کہاں سے ہماری لائن بدلی ہے، کہ ہم نے آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کا عمل شروع کر دیا ہے، اس لائن کو پکڑنا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ دین اسلام بہت کھلا ہوا سبق ہے، اگر آپ غور سے سمجھیں گے اور سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جس دین اور شریعت کو ہم مانتے ہیں اس کے پانچ پلر اور ستون ہیں. سب سے پہلی چیز ہمارے عقائد. اگر عقائد کے اندر کمزوری ہے، خرابی ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. اس لیے ہم پہلی فرصت میں بچوں کو یہ پڑھاتے اور سکھلاتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. آمنت باللہ وملائکته, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر, جتنے بھی فرشتے ہیں, وکتبہ ورسلہ, کہ اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر, چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. پھر ایمان لائے ہم اللہ کے تمام رسولوں پر, حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے. پھر فرمایا والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, کہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ آخرت کا دن ہوگا, قیامت قائم ہوگی, اور اس قیامت کے دن اللہ کا میزان عدل, اللہ کا دربار لگا ہوگا, اور اس دربار کے اندر تمام انسانوں اور جناتوں کے فیصلے ہوں گے, حتیٰ کہ جانوروں کے بھی فیصلے ہوں گے, اور وہ فیصلے ایسے ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کا بھی فیصلہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوگا, اور سارے معاملات ہونے کے بعد جو لوگ سزا کے مستحق ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, اور جو انعام کے مستحق ہوں گے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جائیں گے. اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم یہ دو گھر ہیں جس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے, اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ موت کو ایک میڈے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیں گے کہ اب آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کی بنائی ہوئی جنت کوئی سستی جگہ نہیں ہے. اس کے اندر جانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو بنایا اور بنا کر کے اس کے چاروں طرف کانٹے دار درخت لگائے, کانٹے دار, کہ اس گھر میں جانے کے لیے اگر جانا ہے تو جس طریقے سے کانٹوں پر چل, کانٹوں کے درمیان سے جانے کے لیے انسان کو اپنے کپڑے بھی بچانے پڑتے ہیں, اپنے بدن کو بچانا پڑتا ہے, اور بالکل صحیح طریقے سے کہ کانٹا لگ نہ جائے, چبھ نہ جائے, اور انتہائی دقت اور پریشانیوں کا سامنا کر کے ان کانٹوں کو پار کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے لیے بڑے پرخار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو دیکھ, پانچ ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی, رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا پڑے گا, حج کا موسم آئے تو طاقت ہے تو حج ادا کرنا پڑے گا, زکات کا اگر حقدار ہے تو تجھے زکات دینا پڑے گا, اور اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوگی تو اپنا گرم بستر چھوڑ کر کے تجھے اللہ کے دربار میں آنسو بہانا پڑے گا, تب اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جائے گا. پھر فرمایا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَرْحِ بَعْدَ الْمَوْتِ. ہم اپنے بچوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان لائے ہم ہر اس اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ نے اپنے قلم سے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। और आखिरी चीज फरमाया कि जब दुनिया से चले जाओगे तो दुनिया वाले तो कहते हैं कि अब मर गया तो मर गया, लेकिन मेरा अल्लाह और उसका नबी हमको यह अकीदा देता है कि जब कब्र में जाओगे तो तुम्हें फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर कयामत कायम होगी, एक लंबा सिलसिला होगा। तो बुनियादी सुतून इस पूरे दीन का यह है कि आए मुसलमानों अपने अकीदे को दुरुस्त करो। एक चीज फिर फरमाया कि अकीदा दुरुस्त हो गया तो अब इबादत का नंबर आता है कि इबादत यह अरबी लफ्ज है जिसके माने आते अब्द यानी गुलाम के। गुलाम का मतलब यह है कि हम सर से पैर तक रात और दिन के हर अमल के अंदर हम अपने आका के गुलाम हैं और उसके शुक्रों के मोहताज हैं। गुलाम के मुकाबले में एक लफ्ज आता है जिसको कहते हैं मुलाजिम और नौकर। ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा बावर्ची है, ये मेरा दरबान है। क्या मतलब? मैं इसको दरबानी की पगार देता हूँ, मैं इसको ड्राइवरी की पगार और तनख्वाह देता हूँ। ड्राइवर खाना नहीं बनाएगा, बावर्ची दरबानी नहीं करेगा, लेकिन उसके मुकाबले में गुलाम, इसका मतलब यह है कि तू गुलाम है। अल्लाह उसके नबी ने जिस चीज का हुक्म कर दिया है तुझे हर हाल में करना है, करते करते मरना है, मरते मरते करना है। ये गुलाम का तसव्वुर, यानी हम अपने अल्लाह के ऐसे गुलाम हैं कि अल्लाह ने हुक्म किया नमाज पर तो पढ़नी है, चाहे तू मर रहा हो तेरी जान ही क्यों ना निकल। तुझे अल्लाह ने हुक्म कर दिया रोजा रखना है रमजान का महीना, अगर खाएगा तू दिन के अंदर तो समझ ले तू दुनिया की जमीन पर सबसे बदनसीब इंसान होगा। तुझे अल्लाह की जन्नत का हकदार बनने और उसकी जन्नत का तसव्वुर करने का कतअन तुझे इस लायक नहीं है कि तू अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में जाए। क्यों? इसलिए कि तूने तो रमजान का महीना में आया और तूने सो करके गुजार दिया। तूने रमजान का महीना आया और जुमा जुमा रोजा रख करके सारे दिनों को जानवरों की तरीके से खा करके गुजार दिया। अब अल्लाह की रहमत तू चाहता है, तेरे लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो चुके। अल्लाह ने हम गुलाम है, क्या मतलब? अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म फरमा दिया है हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि हम उसको करें, चाहे हम कितने ही मशहूर हो, कितना ही कमजोर हो, हमें करने का हुक्म है तो करना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसको अल्लाह के नबी ने हुक्म कर दिया है उसको पकड़ लो, ले लो, अपनी जिंदगी में बसा लो और जिस चीज से रोक दिया उससे पीछे हट जाओ, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। फिर फरमाया कि इस पूरे दीन की इमारत अखलाक है, इसके पूरे इमारत का सुतून एक अखलाक है। अखलाक क्या चीज है? अखलाक तो बुनियादी चीज है। क्या मतलब? यानी हमारे पूरी इमारत की दीन इस्लाम की जान और रूह है अखलाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے نبی کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اخلاق کے تمام راستوں کو پر کرنے کے لیے، اور اخلاق کے اندر وہ جانے وہ طاقت اور شکتی ہے کہ جس نے اسلام کو مکہ مکرمہ کی گلیوں سے نکال کر کے مدینے میں پہنچا دیا. 13 سال تک سارے ظلم اور ہتھ کنڈے استعمال کر کے کفار مکہ ہار کرتے بیٹھ گئے، لیکن اخلاق ایسی چیز تھی جس نے اسلام کے پودے کو ہرا کر دیا اور ایسا بڑھا دیا کہ جڑیں تو زمین میں رہ گئی لیکن اس کی شاخیں ہر سے علاقے تک پہنچ گئی. مکے کی گلیوں سے نکل کر کے مدینہ میں پہنچا دیا اور مدینے کی گلیوں سے نکال کر کے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا اور جزیرۃ العرب سے نکال کر کے ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیا. کیا چیز تھی؟ اخلاق. تلواریں اور بندم، اور یہ تو دنیا پاگل ہے جو کہتی ہے کہ اسلام تلواروں کی دور سے ہے. اٹھا کے دیکھو تاریخ کو، پوری تاریخ یہ بتاتی ہے مکی زندگی کے 13 سال ایک خون نہیں، مدینے کے 10 سال کے اندر مغادی اور سرائے ہوئے، اللہ کے نبی نبی شرکت کیے جنگوں کے اندر، لیکن اگر خون بہتا ہوا اسلام کے انقلاب میں نظر آتا ہے تو 300 سے 400 آدمی اس سے زیادہ نہیں نکل سکتے. اور دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو چین اور جاپان اور روس اور امریکہ کے اندر انقلاب آتے ہیں تو کہیں 20 لاکھ آدمیوں کا خون بہتا نظر آتا ہے، کہیں 12 لاکھ، کہیں 15 لاکھ، کہیں 4 لاکھ آدمیوں کا خون بہتا نظر آتا ہے. لیکن میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا ہے مکہ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے اعلان کر کے، بازاروں اور طائف کی گلیوں میں گھوم اور پھر کر کے، اس انقلاب کا سب سے بڑا بم، ایٹم بم، میزائل، ہتھیار وہ کیا تھا؟ وہ اخلاق تھا، اخلاق کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے ایک صحابی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اے ام جان یہ بتائیے اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی کے اخلاق جاننا چاہتے ہو تو جاؤ قرآن کے اوراق کو پڑھ لو. قرآن کا ہر لفظ، قرآن کا ہر حرف، قرآن کی ہر آیت اللہ کے نبی کے اخلاق تھے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ رسول اللہ کے اخلاق، وہ اخلاق آج ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو اسلام کو خوش پڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ ثابت قدیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کون سی جنگیں لڑی تھی؟ کوئی ہے سبوت؟ نہیں. اگر جنگ تھی تو نگاہوں کی جنگ تھی، اخلاق و کردار کی جنگ تھی، اور اس نمونے کی جنگ تھی جب مسلحوں پر بیٹھ کر کے بازاروں کی گلیوں میں جا کر کے اللہ کے نبی کی سیرت کو پیش کر، اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دنیا کو پلٹ کر کے رکھ دیا. اور جو لوگ بتوں کے پجاری تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی بدانیت کے پرستار بن گئے. یہ رسول اللہ کے اخلاق. پھر فرمایا کہ آپ اس پورے دین کے عمارت کا ستون اخلاق کے بعد وہ ہے معاملات. معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ آپ کے بھائی کے ساتھ، رشتے دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، پٹی دار کے ساتھ معاملات کے اندر خون، بےمانی، دھوکہ اگر ہے تو سمجھ لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوا نہیں بلکہ ان کے نام کو مٹھانے کے لیے دنیا میں ہے. معاملات میں اگر آپ کچے, معاملات میں اگر آپ خراب ہیں, تو آپ کو رسول اللہ کی محبت کے دعوے داری کا حق نہیں ہے. آپ نے تو دین اسلام کے رواج کو کمزور کر دیا. پھر فرمایا معاشرت کہ دین اسلام کا جو ستون جس پر عمارت کھڑی ہوئی ہے ان پانچ ستونوں میں سے آخری ستون ہے وہ ہے معاشرت. میرا اپنے بھائی کے ساتھ, میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ, میرا اپنے چچا اور تاؤں کے ساتھ, دور اور قریب کے رشتے داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا میرا وہی معاملہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ یا اس کے اندر میرا غرور اور میری گھمنڈ اور میری دولت یا میری طاقت یہ شامل ہوگی؟ اگر غرور اور گھمنڈ اور تکبر شامل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے غرور اور گھمنڈ کو اپنا ایمان بنا دیا. اس لیے میرے بھائی آج ضرورت پڑی کہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ساری چیزوں پر, سارے ستونوں پر غور اور فکر کیا جائے کہ کہاں سے ہم کمزور ہو رہے ہیں. دوسری چیز, نبی کی دین اسلام کے اس پوری عمارت کا جو یہ ستون ہے, اس ستون کا ایک بیس بنتا ہے جو زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے. اس بیس سے پورے ستون کو طاقت ملتی ہے اور اس ستون سے پوری عمارت کو طاقت ملتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میری بات سمجھو تو میں سمجھاؤں. اس پورے عمارت اور عمارت کی ستون کا جو بیس زمین کے اندر دفن ہے, اس کی جان اور روح رسول اللہ سے محبت ہے. اگر اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا عقیدہ, آپ کے اخلاق, آپ کی عبادت, آپ کے معاملات, آپ کے معاشرہ سب خراب ہوتی چلی جائے گی, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو جان اور روح سب کی رسول اللہ سے محبت,
صلی اللہ
رسول اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے کہ میرا کھانا, میرا پینا, میرا پہننا, میری شکل, میری صورت, میری سیرت, میرا رات, میرا دن, میرا خالی رہنا, میرا سب کے سامنے رہنا رسول اللہ کی تعلیم اور اس کی محبت کے مطابق. اگر ہے تو کامیابی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ایمان کے دعوے سے کچھ نہیں. رسول اللہ کی محبت یہ بنیاد ہے جو حضرات صحابہ کرام نے لیا اور لے کر کے ساری دنیا کے اندر رسول اللہ کا ڈنکا بجوایا. ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, میں کیا ہو گیا؟ کہتے کہ اے ابوبکر, آج ہم دنیا میں موجود ہیں, اللہ کے نبی کا گھر وہاں موجود ہے, وہ بھی دنیا میں موجود ہے, اور ہمیں جب رسول اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیدار کر لیتے ہیں, دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن کل دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے, رسول اللہ بھی دنیا سے جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, اللہ کے نبی جنت میں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے, ہمارا ٹھکانا کہاں, ان کا مقام کہاں, دیدار کیسے ہوگا؟ سوال بڑا عجیب. مجھے بھی نہیں معلوم, بات تو تم عجیب کر رہے ہو, مجھے بھی نہیں معلوم ہے, چلو رسول اللہ کے پاس چلتے, انہی سے پوچھیں گے. چنانچہ یہ دونوں لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے, پریشان بہت ہو رہے ہیں, کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر میں جبرائیل امین آئے اور اللہ کا کلام اس کی آیت لے کر کے آئے, فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری دنیا میں کرے گا, کل قیامت کے دن جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. کیا مطلب؟ اگر تو ایک نمبر کا مسلمان ہے, تیرے عقیدے, تیرے اخلاق, تیری عبادت, تیری معاملات, تیری معاشرت سب اللہ کے نبی جیسا ہے, اللہ کے نبی کی سیرت کو تو نے امام بنا کر کے رکھا ہے ساری زندگی, تو تیرا حشر قیامت کے دن جنت میں تیرا ٹھکانا, تیرا گھر, تیرا مقام رسول اللہ کے ساتھ ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی ان کے گھروں میں آئیں گے اور یہ اللہ کے نبی کے گھروں میں جائیں گے, ملاقات میں کوئی پریشانی نہیں. یہ ایک نمبر کے مسلمان. یہ دوسری کیٹیگری, کچھ کمیاں آ گئی تو تمہارا حشر ہوگا. قرآن کہتے ہیں جنت میں تمہارا ٹھکانا ہوگا صدیقین کے ساتھ, یعنی صحابہ کرام کے ساتھ. اور اگر کمی آ گئی تو تمہارا مقام اور ٹھکانا ہوگا, قرآن کہہ رہا ہے, شہیدوں کے ساتھ. اور کمی آ گئی تو تمہارا مقام اور ٹھکانا ہوگا اولیاء اللہ کے ساتھ. جیسا تمہارا ایمان, جیسا تمہارا عمل, جیسے تمہارے کردار, جیسی زندگی کا تمہارا نمونہ ہوگا قیامت کے دن جنت کے اندر, ویسے ہی لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. یہ سنتے ہی صحابہ کرام کھلکھلا اٹھے. رسول اللہ کی محبت بہت بڑی دولت ہمارے اندر ہے. محبت ایسی کون مسلم کسی شرابی کو پکڑ کر کے پوچھو تو وہ بھی محبت کا دعویٰ کرے گا. لیکن ہماری محبت جاگتی کب ہے؟ جب کوئی رسول اللہ کی گستاخی کر دے اور پھر ہماری محبت تھانوں کے دروازوں پہ اور روڈوں کے کنارے اور سڑکوں کے جام ہونے پر نظر آتی ہے اور کہیں نظر آتی ہے. رسول اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ میں آپ اپنے دماغ میں اس کو بٹھائیے گا, ہے کیا چیز. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے, پوچھا اے اللہ کے نبی مدد صاحب قیامت کب آئے گی؟ یہ مسئلہ ہے, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. نماز کا وقت تھا, نماز کے لیے چلے گئے, نماز پڑھایا اور رخ پھیر کر کے بیٹھ گئے. ہاں بھائی, من سائل, کون ہے سوال کرنے والا؟ کون ہے سوال کرنے والا؟ صحابی کھڑے ہو گئے, ارے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی اس کی نشانیاں بتاتے, لمبی چوڑی تقریر کرتے, کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے سوال کیا, یہ بتاؤ ما اعددت لها, قیامت کب آئے گی یہ تو تم پوچھ رہے ہو, یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی. تیاری ربی, قیامت تو آنی ہی ہے اور قیامت تو ایسا منظر ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. وہ تو دن ایسا ہوگا قیامت کا کہ ہر آدمی, یعنی ماں بیٹا ماں باپ کو دیکھ کر کے, ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر کے, دوست اپنے دوست کو دیکھ کر کے, یعنی وہ تمام رشتے جن پر دنیا میں جان چھڑکا کرتے تھے قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے چھپیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے نیکی مانگ لے. وہ تو دن ایسا ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ ما عادتا رہا، ارے تم نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ بالکل صحابی سچ بولتے. وہ کہتے تھے جو دل میں وہ زبان پر، جو زبان پر وہی دل میں، وہاں جھوٹ نہیں تھا. کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، ما عادتا رہا لا کبیر صلاۃن ولا صوم. اے اللہ کے نبی، میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، نہ میرے پاس نمازوں کا پٹارا ہے، نہ روزوں کی یلغار ہے، کچھ نہیں ہے. جو فرض نمازیں وہ پڑھ لیتا ہوں، جب فرض روزے کا وقت آتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہوں. کوئی بہت ساری نمازیں ہوں ایسا نہیں ہے، بس فرض نمازیں، فرض روزے، فرض حج، فرض زکات، فرض فرض موجود ہیں. ہاں ایک چیز ہے، کیا فرمایا؟ ایک چیز ہے. وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا ما عادت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. ہاں میرے پاس تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کروں، اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. یہ انہوں نے فرمایا اور خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا المرء ما من احب وانت ما من احببت. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کیا کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا وہ، اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو. تم رسول اللہ سے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے، تو اب قیامت کی کیا فکر؟ اب تو مسئلہ حل ہو گیا. رسول اللہ حوض کوثر میں ہوں گے تو تم بھی حوض کوثر میں ان کے قریب ہوگے، وہ رسول اللہ ان صراط پر چلیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ چلو گے، وہ جنت میں جائیں گے تو تم بھی جنت میں جاؤ گے، کیونکہ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو. کسی وہ لوگ، وہ ہمارے جوان، وہ بوڑھے، جو لوگ دنیا کے فرقی اسٹاروں کو اپنی زندگی کا نمونہ بتاتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں قرآن اللہ کے نبی کی اس حدیث. آج تم ان کے محبت میں اپنے بالوں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنی زندگی کو بدلتے ہو، اور اپنے کو اسمارٹ بنانے کے چکر میں دنیا کے بڑے سے بڑے ہیروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو. یاد رکھو یہ بربادی، ذلت اور رسوائی کی علامت ہے. ہمارا آئیڈیل تو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے،
رضوان اللہ تعالی
علیہ نبی ہے، ہم اس کے غلام ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک، جینے سے لے کر مرنے تک، اور زندگی کے ہر لمحے میں. اسی لیے قرآن نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری مالی اور بدنی ساری عبادتیں، اور میرا مرنا اور میرا جینا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. یہ ہے غلام کا تصور. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی جس سے دنیا میں وہ محبت کیا کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور جس سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے. اس حدیث کے راوی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں آخر میں کہ جب یہ جملہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا تو جتنے صحابہ کرام وہاں دیکھے تھے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی صحابہ کرام کو اتنا خوش ہوتے نہیں جتنا اس جملے سے. اس لیے کہ صحابہ کرام رسول اللہ سے جان توڑ محبت کیا
تھا.
ایسی ویسی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام موجود ہوں اور اللہ کے نبی کے منہ سے پھونک نکلے اور وہ زمین پر گر جائے، کبھی ایسا نہیں. اللہ کے نبی کے ناک سے ریت نکلی ہو اور وہ زمین پر گر جائے، آج تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ کے نبی نے پچنا لگوایا، خون نکالا، گندا خون نکلتا ہے، کہا کہ میں جا کر کے دبا دوں اسے ایک کنارے. وہ گئے اور تھوڑی دیر میں چلے آئے، کہا دبا دیا کہ دبا دیا، کہاں دبایا؟ اے اللہ کے نبی میں نے پی لیا. کہنا آسان، گندا خون ہے، گئے اور جا کر میں پی لیا. فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی. یہ رسول اللہ سے آپ جنگ بہت کے اندر سب جانتے ہیں مسلمان کہ آپ کے دو دانت شہید ہو گئے، لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اس کے جو تار تھے وہ یہاں گزرے، اب پلاس بھی نہیں ہے، نکالے کون. قریب میں ایک صحابی ہے حضرت عبید بن الجراح رضی اللہ تعالی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے اندر گھس گئی ہے سراہ ہے، انہوں نے دانت سے پکڑ کر کے کھینچا، عبید بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا، اس کی پرواہ نہیں کیا، سلاخ کو کھینچ لیا، پھر دوسرے سلاخ کو کھینچا، وہ بھی دانت ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی کے دو دانت اس میں شہید ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے سلاخ یہاں گھسی ہے تو جب نکلے گی تو خون بھی نکلے گا، خون نکلنا شروع ہوا، دور کھڑے ہوئے تھے مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی، دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے گارڈ کو یہاں رکھ دیا کہ اللہ کے نبی کا خون نکل کر کے زمین پر نہ گرے، سارا خون پیٹ کے اندر لے لیا. فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چڑھا گیا، جہنم کی آگ حرام. یہ تھی محبت، دیوانگی، رسول اللہ سے محبت صحابہ کو تھی، اور ایسی محبت جس محبت کو ہم سن تو سکتے ہیں لیکن نمونہ نہیں پیش کر سکتے. جب کے احد میں خبر ہو گئی، پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اب آپ دیکھیے کوئی صحابی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر سردارے پڑا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اور یہ خبر اڑتے ہوئے مدینے میں پہنچ گئی جہاں عورتیں بھی عورتیں. ایک عورت صحابیہ حضرت خولہ بنت طالبہ انصاریہ خزرجیہ، جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو بے تاب ہو کر کے گھر سے باہر نکل آئی اور احد کے میدان کی طرف دوڑ پڑی. کہاں اے خولہ، کہاں جا رہی ہو؟ رسول اللہ کہاں ہے یہ بتاؤ. خولہ نے کو کہا لوگوں نے کہ اے خولہ کہاں جا رہی ہو، تمہارے شوہر شہید ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر آگے بڑھ گئی کہ بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے، کہ دیکھو پیچھے آ رہے ہو، کہ کہاں وہاں کی جا رہی ہو، تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر آگے بڑھ گئی کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے، ارے خولہ تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر، کہاں جا رہی ہے؟ انا للہ. پڑا آگے، ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ دیکھو شاید پیچھے والے مجمے میں آ رہے ہوں گے. چیڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، بے قراری کے عالم میں رسول اللہ کے پاس پہنچی، اپنی آنکھوں سے دیدار کیا اور کہا کہ کل مسلم مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، اب ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد آسان ہو گئی، میرے باپ چلے گئے، میرے شوہر چلے گئے، میرا بیٹا چلا گیا، سب چلے گئے، رسول اللہ آپ زندہ اور سلامت رہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی ہمیں گوارا رہی ہے، چاہے ہماری زندگی کا ہر لمحہ لٹ جائے، یہ رسول اللہ سے محبت. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، پتہ چلا رو رہے، آنسو بہ رہے، گئے کمرے کے اندر، اللہ کے نبی کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور آپ کے ماتھے کو بوسا دیا اور سارو قطار رو رہے. فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ تو زندہ کی زندگی میں بھی پاک تھے اور مرنے کے بعد بھی پاک تھے، حضرت عمر بے قرار تلوار لیے گھوم رہے ہیں، کون آدمی ہے جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ انتقال کر گئے. عثمان غنی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، علی مرتضیٰ ایک طرف بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کے ہاتھ اور پاؤں سے جان نکلی چلی جا رہی ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کھجور کے باغ میں کھجور توڑ رہے، ایک صحابی جا رہے، اے عبداللہ کیا کر رہے ہو، کھجور توڑ رہا، تمہیں نہیں معلوم مدینے میں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ارے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے. اچھا، فوراً اترے اور ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا تیرے نبی کو تھی، رسول اللہ کو تھی، اب وہ چلے گئے دنیا سے، میری آنکھیں بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے نابینا. یہ رسول اللہ سے محبت، کون ہے جو ایسی محبت کا نمونہ پیش کرتا؟ حضرت بلال حبشی، جن کو اللہ کے نبی کے اشاروں پر حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، وہ بلال حبشی رسول اللہ سے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کر کے شام چلے گئے، حضرت عمر کی خلافت کے نمائندے، چھوڑ دیا، یہ رسول اللہ نہیں رہے، حضرت ابو بکر بھی نہیں رہے، اب میں کس کے لیے مدینہ میں رہوں گا، چلے گئے چھوڑ کر کے اور جہاد میں جا کر کے شریف ہو گئے. ایک دن خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہنے لگے اے بلال، کیا ضرورت ہے، تم نے میرے جانے کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا، اب میری قبر پہ بھی نہیں آتے، یہ دیکھنا تھا، آنکھ کھلی، بستر لپیٹا اور مدینہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے، بھاگے چلے جا رہے. مدینہ پہنچے، رسول اللہ کے گھر میں گئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لی اور جا کر کے ساروں قطار قبر پر بیٹھ کر کے رونے لگے، ساروں قطار. اسی میں دیکھا کہ حضرت حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بچے تھے، وہ تشریف لا رہے، حضرت بلال اٹھے اور جا کر کے چمٹا لیا اور بوسہ دینا شروع کر دیا. حضرت حسن اور حسین نے کہا اے بلال، تمہیں آج فجر کی اذان دے، رسول اللہ کے پاس تمہیں آج اذان دینی ہے آپ کو. حضرت بلال نوازے رسول کے حکم پاک کا انکار کر دے، وہ بھی بلال حبشی، کیسے ہو سکتا ہے، کہا کہ ضرور دیں گے. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں، اٹھا کر کے دیکھو، حضرت بلال حبشی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ کے اندر جھڑجھڑی آ گئی، ساری عورتیں اور مرد سب اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے باہر آ گئی. یہ تو رسول اللہ کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی، بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا نما کہا ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی، مرد گھر سے باہر آ گئے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سارے مدینہ کے لوگ مرد اور عورتیں چیخ چیخ کر کے سارو قطار رونے لگی کہ اتنی رونے کی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی صرف رسول اللہ کی یاد کا لا سکی. میرے بھائیوں، رسول اللہ سے محبت ایسی، رسول اللہ کی محبت یہ ہمارے لیے بنیاد ہے، جڑ ہے ہمارے لیے. اگر رسول اللہ کی محبت میں کمی ہے تو یاد رکھیے، نہ ایمان معتبر ہوگا، نہ عقیدے معتبر ہوں گے، نہ اخلاق و کردار کے اندر جان آئے گی. جان آئے گی تو رسول اللہ کی محبت سے. ایک صحابی، صحابہ کرام جمع تھی، اللہ کے نبی وضو فرما رہے، آپ کے بدن سے جو پانی لگ کر کے زمین پر جانا تھا، صحابہ کرام نے اس کو ہاتھ میں لینا شروع کیا اور لے کر کے مرنا شروع. اب ظاہر سی بات ہے، جو دور کھڑے تھے ان کو تو پانی نہیں لگا، انہوں نے ان صحابہ کے ہاتھ، گیلے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ ملا اور مرنا شروع کر. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیوں کیا تم نے ایسا کام، کیا چیز تھی؟ تو صحابہ کرام نے تو سچ بولتے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے دل میں آپ کی محبت کی جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ نے ہمیں مجبور کر دیا اس عمل پر، اور اب ہمیں رسول اللہ کہاں ملیں گے، ہمیں رسول اللہ کہاں ملے گا، اور رسول اللہ کے وضو کا پانی کہاں ملے گا؟ ہم قیامت تک اللہ کے محبوب کے نام لیوا اگر اپنی محبت کا اظہار کریں اور دعویٰ کریں تو ہم کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد کیا، فرمایا من صرفہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی اس سے محبت کرنے لگے اور وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے، تو تین کام کر لے. کتنے کام؟ تین کام جو کر لے گا قیامت تک، مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت کرنے والا بن جائے. کوئی لمبا 20-25-30 کام نہیں. کتنے کام ہیں؟ تین کام. بولو بتا دیں
جی.
فرمایا پہلی چیز، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، اے مسلمان جب بول تو سچ بول، سچ کے علاوہ کچھ نہ بول، جھوٹ نہ بول، سچ بول. اگر جھوٹ بولے گا تو یاد رکھ، تیری محبت کے دعوے میں تو کمزور ہے، تیرا ایمان کمزور، تیرے دین کی امانت بھی کمزور ہے، کیونکہ رسول اللہ کی محبت میں تو کمزور ہے. سچ بولو، ناک کٹ جائے، گردن کٹ جائے، پگڑیاں اچھل جائیں، لیکن بولو تو سچ بولو. اللہ اور اس کے نبی نے اپنے بندوں کو اور نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جھوٹ یہ جہنم کے دروازوں کو کھولتا ہے اور سچائی انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے. اس لیے جب بولو سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو. ہماری طرح نہیں کہ ہم تو جھوٹ بول کر کے، جتنا جھوٹ بولنے والا ہو ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا چالاک ہے، بڑا عقل مند ہے. نہیں، جھوٹ بولنے والا منافق ہے، وہ مسلمان سچا پکا مسلمان نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے، اللہ کا پجاری نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جھوٹ کا کیا پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ میں با لطن بدبو پیدا ہو جائے گی. اس بدبو کو ہم اور آپ نہیں، بیوی اور بچے نہیں، کوئی نہیں محسوس کرتا. اس بدبو کو رحمت کے فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور اتنی سڑائی اور بدبو ان کو آتی ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے میلوں دور چلے جاتے ہیں. دل میں رہنے والے فرشتے، جب دل میں رہنے والے فرشتے جو اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ، روزہ رکھ، قرآن پڑھ، اچھے کام کر، وہ کہنے والے لوگ اسے میلوں دور چھوڑ کے چلے گئے، تو خانے خالی دیو نہیں گی رہے، یعنی گھر خالی ہو گیا تو کون رہے گا اس گھر میں؟ شیطان. اب جب شیطان آئے گا تو وہ تو نماز کی طرف تھوڑی کہے گا، وہ روزے کو تھوڑی کہے گا، وہ تو عیاشی، مکاری، بےمانی، جھوٹ، پڑے، دھوکہ، یہ ساری چیزیں کہے گا تاکہ وہ جنت سے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور ہو جائے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنا. تو بھی بچو گے
انشاءاللہ.
فرمایا اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، چاہتے ہو کہ محبت ہو جائے، تو فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. اے مسلمانوں، امانتوں کو ادا کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو. ہم تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، وہ بے خبری کو علم سمجھتا ہے. امانتوں کو ادا کرو، کیا مطلب؟ تمہارے پاس کسی نے روپیہ پیسہ رکھوایا ہے امانت کے طور پر، مانگنے آئے فوراً دے. ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں نا امانت. نہیں، امانتوں کو ادا کرو. مکان دیا ہے کرائے پر، خالی کرنے کو کہہ رہا ہے مالک، خالی کرو. دکان ہے، خالی کرو. یہ دنیا کا دستور ہے کہ 10 سال رہ گیا تو خالی نہیں ہو سکتا، 50 سال رہ گیا خالی نہیں. دنیا کا دستور دنیا کا تک چلے گا، لیکن قیامت کے دن تم کو جواب دینا پڑے گا، حساب دینا، وہاں کون تمہیں چھٹکارا دے گا. امانتوں کو ادا کرو، یہ بہت بڑا سمندر ہے. امانتوں کو ادا کرو. جانتے ہو امانت کیا ہے؟ صرف روپیہ پیسہ رکھوانے میں اور لے کے لینے کے لیے آنا، یہی امانت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہارے کان میں سب سے چھپ کر کے کسی تمہارے دوست یا رشتے دار میں کوئی اپنے راز کی بات بتلا دی ہے، تو یہ راز کی بات بھی تمہارے پاس امانت ہے. اگر تم نے کسی اور کو بتلا دیا تو سمجھ لو امانت میں تم نے خیانت کر دی. امانتوں کو ادا کرو، کیا مطلب؟ اگر کوئی تم سے مشورہ لینے آئے، تمہیں عقل مند پڑھا لکھا آدمی سمجھ کر کے، اپنا قریبی سمجھ کر کے، تم نے اگر جان بوجھ کر کے اس کو غلط مشورہ دے دیا، تو امانت میں خیانت کر دی. امانتوں کو ادا کرو، کیا مطلب؟ دیکھو، سن لو، امانتوں کو ادا کرو. آج بتا رہا ہوں، کل قیامت کے دن نہ کہنا کسی عالم، کسی مفتی، کسی پڑھے لکھے نے تم کو بتایا. میں بتا رہا ہوں آج مسجد میں بیٹھ کر. امانتوں کو ادا کرو، کیا مطلب؟ باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائیوں نے باپ کی وراثت کو تقسیم کر کے، مل بیٹھ کر کے کھا لیا، بہنوں کو محروم کر دیا، امانت میں خیانت کر دیا. ساری زندگی حرام کھاؤ گے، اور قیامت میں جب تک بہنوں کا حصہ نہیں دے دو گے، چھٹی نہیں ملے گی. یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ علماء اور مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میرا قرآن، میرا حدیث، میری شریعت یہ کہتی ہے کہ بہنوں کا جو حصہ ہے اس کو بھی دو، جو بھائیوں کا حصہ ہے وہ ان کو دو، جو ماں کا حصہ ہے وہ ان کو دو. اگر تم نے کوتاہی کر دی تو یاد رکھو، قیامت کے دن بخشے نہیں جاؤ. کون ہے جو بہنوں کا حصہ دینا ہے؟ نہیں سمجھتے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بہن کی شادی کراؤں گا، جہیز دوں گا، اور اس کے بیچ و فقیر میں حصوں کو ادا کروں گا. یاد رکھو یہ فریب ہے, یہ فریب ہے, یہ فریب ہے. شادی بیاہ کا مسئلہ الگ ہے, تمہیں باپ کی وراثت کو حصہ بانٹ کر کے حساب لگا کر کے شریعت کے اعتبار سے دینا پڑے گا, دینا پڑے گا. نہیں دو گے ساری زندگی حرام کھاؤ گے, اور قیامت کے دن جا کر کے دو گے کہاں سے دو گے؟ وہاں زمین جائیداد روپیہ پیسہ نہیں ہوگا, وہاں تمہاری نمازیں جائیں گے, روزے جائیں گے, صدقہ اور خیرات جائے گا, اور ننگے پچھے ہو کر کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا. پھر وہاں کیا جواب دو؟ آج مرنے سے پہلے بیلوں کا حصہ ادا کر دو. اگر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے تو پاؤں پکڑ کر کے معاف کرا لو, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں. تمہارے سجدوں کے آنسو, تمہاری دعاؤں کی تڑپن اللہ کے عذاب سے اور اس حق سے بچا نہیں ہے. بڑا ہوا مسئلہ ہے, اس میں کوئی ٹھکے چھپے کی بات نہیں, یہ قرآن کا مسئلہ ہے. کوئی عالم کوئی مفتی اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتا, کسی عالم کی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کر کے اس سے اختلاف کر دوں یا آپ اس کو کہہ دیں کہ میں ترجیح مانتا. یہ قرآن کا مسئلہ ہے, یہ حدیث کا مسئلہ. اگر انکار کرو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا. امانتوں کو ادا, امانت میں خیانت. کتنی باتیں ہو گئی؟ دو. پھر تیسری چیز فرمایا, وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. اے مسلمانوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جاؤ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا مانگ. پڑوسی جانتے ہو, پڑوسی چاہے وہ امیر ہو یا غریب, مسلمان ہو یا ہندو, سب کے ساتھ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اس نے سلوک کا مانگ. اگر تمہارا پڑوسی تم سے پریشان ہے تو یاد رکھ لو, تمہاری نمازیں, تمہارے نفل, تمہاری تہجدیں, تمہارے حج, تمہارا حاجی ہونا, نمازی ہونا, سب کندھ کے ساتھ میں مل جائے گا. پانچ آنے کی بھی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر فرمایا, واللہ لا یؤمنون, واللہ لا یؤمنون, واللہ لا یؤمنون. تین مرتبہ کھایا, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں. کون ہے اللہ کے نبی؟ الذی لا یؤمن جاره بضائقہ, جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ. کتنا چڑار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بار بار رود آنا. جبریل امین آئے, کہاں سے؟ آسمان سے. اور ایک ہی بات کہ اے محمد الرسول اللہ, پڑوسیوں کا حق. بار بار رود آنا ایک ہی بات کہہ رہے. اللہ کے نبی فرماتے حتی ظننت انہ سیورثہ, مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی اللہ یہ نہ کہہ دے کہ ان کو بھی وراثت میں شامل کر. مجھے یہ گمان ہونے لگا. ایک ہی چیز فرما رہے, پڑوسی کا حق ادا کرو. ہم جس نبی اور جس شریعت کو مانتے ہیں اس نبی کی شریعت کے اندر پڑوسی کا حق ادا کرنے کا حکم, چاہے وہ ظلم کرے, چاہے وہ تمہارے دروازوں میں کوڑے ڈال دے, تمہاری نالیوں کو بند کر دے, تمہیں گالیاں دے, لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبر کے ساتھ اس خیال سے کہ میرے نبی نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرا کا حکم دیا ہے, اس لیے میں حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہوں. وہ اس کا کام ہی جو کر رہا ہے, باوجود طاقت ہونے کے, باوجود ساری چیزیں ہونے کے, لیکن تم اپنی زبان کو بند رکھو اور حسن سلوک کا معاملہ. پڑوسی بڑی کٹھی, پڑوسی کا حق کیا, کیسے اس کا حق ادا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو. کیا مطلب؟ استقرب قرض تو ہوں کہ اگر وہ تم سے پیسے مانگے قرض مانگے تو قرض ادا. یہ پڑوسیوں کا حق, قرض دینے آ رہا ہے قرض دینا, انکار نہ کرو, نہیں ہے تو بچ دو. وہی ماں کا شہری آتا ہوں, اور اگر مر جائے تو اس کو آخری آرام گاہ تک چھوڑ کے آؤ. مسلمان ہے تو قبرستان تک جاؤ, نئے مسلم ہے تو جہاں تک جا سکتے ہو جا کر کے چھوڑ کے آؤ. پھر فرمایا پڑوسی کا حق ادا کرو. وہی آسان ہوں خیر ہن کا ہوں, اگر تمہارے پڑوسی کے ہاں کوئی اچھائی, کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے, شادی ہے, تو اس کو جا کر مبارکباد پیش کرو. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد. پھر فرمایا وہ ان اصابت ہوں مصیبت ازیتا ہوں, اگر تمہارے پڑوسی کے ہاں کوئی مصیبت آ رہی ہے جا کر کے اس کی تعزیت پیش کرو, اس کو دلاسا دو. اور پھر فرمایا ولا تو تجارا کا پیری ہے فطری, اے لوگوں اپنے پڑوسی کو اپنی دیگچی کی خوشبو سے پریشان نہ کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, تم کما کر کے لاتے ہو, اپنے بچوں کو خوب اچھا کھلاتے ہو, لیکن غریب پڑوسی وہ تو کما نہیں رہا ہے, اس کے گھر اگر دیگچی کی خوشبو پہنچے گی, ان مسالوں کی خوشبو پہنچے گی, گوشت کی خوشبو پہنچے گی, تو وہ یہ دل میں خیال آئے گا اللہ اگر تو مجھے بھی دیتا تو میں بھی اپنے بچوں کو کھلاتا. یاد رکھو اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی اللہ کا عرش ہل جائے گا, جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے پڑوسی کو دیگچی کی خوشبو سے پریشان نہ کرو. کیا مطلب؟ تھوڑا سالن بڑھا دو, پانی بڑھا دو, اور پکنے کے بعد ایک ڈوبے میں نکال کر کے اس کے گھر بھیجوا دو, پھر اپنے بچوں کو کھلاؤ. اللہ بھی راضی, رسول اللہ بھی راضی, پڑوسی بھی راضی, اور اللہ کی رحمت کے دروازے. تو کتنے کام ہو گئے؟ کیا کیا کام؟
جھوٹ مت بولو.
جھوٹ بولنا ہے؟
نہیں,
جھوٹ نہیں بولنا ہے. تیسرا, دوسرا کام, تیسرا کام پڑوسیوں کا حق ادا کرنا. اور یہ ساری عمارتوں کی جان اور روح پیدا ہوگی رسول اللہ کی محبت. ہم یہ اہم کر کے اٹھے, ہم جس جہاں چاہے نوکری کریں, کھائیں کمائیں, لیکن ہمیں اپنا امام اپنے نبی اور شریعت کو بنانا. بناؤ گے
انشاءاللہ؟
یعنی کیا مطلب؟ ہر غمی اور خوشی کے موقع پر اپنے امام اور عالم سے پوچھو میرے رسول اللہ کا, میرے رسول اللہ کے متوالے صحابہ کرام کا عمل اس سلسلے میں کیا ہوگا, جو وہ کہیں وہ. اگر نہیں بناؤ گے تو آج وہی ہوگا جو ساری دنیا کے اندر آج ہمیں منہ کی کھانی پڑ رہی, ہمارے جوان ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, ہماری عورتیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی, شراب نشہ جوا سٹا سود اور بیماری ہمارے اندر عام ہو گئی. اور شراب ہی نہیں, شراب تو دن رات میں پی لے دو تین گھنٹہ سو لے ختم ہو جاتی ہے. کیا ہے اس میں؟ چرس, گانجہ, افیم, ڈوڈا اور جناب انجیکشن, گولیاں, سیرپ, دنیا بھر کے جتنے بھی نشے چیزیں ہیں جو برباد ہلاک اور موت کر تک لے جانے کے لیے, وہ مسلمان ہندو نہیں کرتے, ہم اور آپ, ہمارے زمان کا. اس میں جو بڑے بڑے پہلوانوں کو دو تین سال کے اندر ایریا بدلتے ہوئے لوگوں نے مرتے ہوئے دیکھا, ہمارے مرد بیچتے بھی ہیں عورتیں بھی بیچتی ہیں, ہماری مرد بھی پیتے ہیں عورتیں بھی پی رہی ہیں, اور بالکل معاشرہ تباہ ہو گیا. دیکھو جا کر کے تلاق ہوئے پڑے, بچے ویران ہو گئے یا وارثوں کی طرح پورے محلے اور گاؤں میں گر رہے. کیوں کیا ہوا؟ اس کا باپ تو شرابی تھا نشیلی تھا. ہمیں اچھا لگتا ہے. اور پھر آج جب ساری دولت لٹ گئی ہمارے بینکوں میں 13 کروڑ روپے کی جائیداد کو بیچ کر کے اس میں پی کر کے 3 سال کے اندر سب صاف کر دیا, آج 10 روپے کا ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے؟ کیسا کرا نہیں, اب وہ مخبری کرے گا, پولیس کی بدلانی ہے, اسے پھنسائے گا اسے پھنسائے گا, جھوٹی چھکی جھوٹی چھکی کچہری میں جا کر کے جھوٹی گواہی دے گا. یہ مہا باپ کا کام کرے گا, ناسور بن جائے گا معاشرے اور سماج. اس لیے میرے بھائی جمعیت علماء ہم سر جوڑ کر کے میں نے بیان کر دیا, آپ اپنے گھر چلے جائیں گے, میں اپنے گھر چلے جاؤں گا, مسئلہ ختم نہیں. اس کام کے لیے مسجد وار کمیٹی بناؤ اور وہ کمیٹی محنت کرے کوشش کرے. جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر کے انہیں سمجھائے, بات بات کوشش کرے. اللہ کم ہدایت دے دی, ہدایت تو اس کے ہاتھ میں, لیکن کوشش ہمارا اور آپ کا کام ہے. اگر نہیں کرو گے یہ سمجھو گے کہ میرا کیا ہے, پلانے کا بچے برباد ہو رہے, ہونے دو وہ جائیں گے دھار میں. نہیں 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 نہیں, اللہ کے ہاں ہر آدمی کو سوال جواب دے رہا ہے. اس لیے اس جواب سے بچنے کے یہاں فکر کر لو, کوشش کر لو, محنت کر لو, کمیٹیاں بناؤ, روزانہ ملاقاتیں کریں, محنت کریں, 365 دن مل کر کے محنت کریں گے, تب جا کر کے یہ صدیوں کی لعنتیں ہمارے اندر سے ختم ہوں گی اور آنے والی نسلیں اس سے بچ ہوں گی. جو بھائی کرو گے اللہ سب کو عمل.
آمین یا اللہ.
وآخر دعوانا
بڑے خوشی کی بات ہے کہ ماشاء اللہ یہ اجلاس جمعیت علماء ضلع مشرقی دہلی کے ذریعے اہتمام منعقد ہوا. حضرت کے خطاب حضرت کا سحر انگیز بیان تھا وہ آپ نے سماعت بھی فرما لیا. ایسا لگتا ہے کہ آپ حضرات کے اعتقاد میں بڑی پختگی تھی اور بہت ہی زیادہ اعتقاد کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہاں کشید جلوہ افروز یہاں آپ حضرات بیٹھے ہیں, حضرت تقریر فرما رہے تھے اور آپ حضرات توجہ سے سماعت فرما رہے تھے. اس موقع پر بڑی ناشکری ہوگی کہ اگر ہم شکر گزار نہ ہوں محترم جناب قاری محمد عمران صاحب جو اس حلقے کے صدر ہیں جمعیت علماء کے, انہیں کی دعوت پر یہ جلسہ منعقد ہوا اور انہیں کی چاہت تھی کہ حضرت تشریف لائے. الحمدللہ حضرت تشریف لے آئے, ہم سب حضرت کے بھی ممنون اور مشکور ہیں. اسی طرح ہمارے مفتی عبدالصمد قاسمی صاحب ہیں جو اس حلقے کے سیکرٹری ہیں اور حضرت مولانا مقیم الدین صاحب ہیں جو اس حلقے کے نائب صدر ہیں, مولانا مفتی احمد فواد صاحب ہیں, مفتی کفیل الرحمان صاحب ہیں, ان تمام حضرات کے ہم ممنون مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حضرت نے جو خطاب فرمایا ہے جن امور کی طرف حضرت نے توجہ دلائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو امور پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, شریعت محمدی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی مجلسیں اگر بار بار منعقد کی جائیں تو آپ حضرات بھی تشریف لاتے رہیں, آپ حضرات بھی تعاون کرتے رہیں. اللہ تعالی ہماری جمعیت کو بطور خاص جمعیت علماء ضلع مشرقی دہلی اور اس حلقے کی جماعت کو مزید دین کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے قبول فرمائے. باقی الحمدللہ
بھائی ماشاء اللہ آپ سبھی حضرات تشریف